بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين.
آج 21 جنوری 1979 ہے اور اتوار کا دن ہے. یہ فرانس کا ایک چھوٹا سا محلہ نوفل لو شاتو ہے. موسم کے لحاظ سے ہوا شبنمی اور ٹھنڈی ہے. یہ گھر وہ گھر ہے کہ جو 3.5 کروڑ ایرانیوں کے دل کی دھڑکن بن چکا ہے. یہ جگہ فرانس میں امام خمینی کی قیام گاہ ہے. امام خمینی نے 4 مہینے اس جگہ پر قیام کیا اور پھر ایران چلے گئے. فرانس کے بعد امام خمینی نے کوئی سفر نہیں کیا. امام خمینی فرانس میں قیام کے دوران اخباری رپورٹروں سے ملاقات اور ان کو انٹرویو دیا کرتے تھے. انٹرویو وغیرہ کبھی گھر کے صحن میں، کبھی گھر میں، تو کبھی سیب کے درخت کے تلے، اور کبھی سیڑھیوں پر، تو کبھی گھر کے قریب سڑک کے کنارے. وہ افراد جو امام خمینی سے ملاقات کے لیے آتے تھے اس باغیچے میں نماز پڑھتے تھے اور اسی سیب کے درخت تلے امام خمینی کی گفتگو کو سنا کرتے تھے. جب سردی کا موسم شروع ہوا تو اسی باغیچے میں ٹینٹ لگا دیا گیا تاکہ برف اور بارش سے محفوظ رہا جا سکے. 27 اگست 1978 کے بعد امام خمینی یہاں تشریف لائے. 1978 میں کافی زیادہ اہم واقعات رونما ہوئے جس کی وجہ سے امام کو فرانس ہجرت کرنا پڑی. ستائیس اگست 1978 کو ایران میں شمسی تاریخ کو ہجرت پیامبر اسلام کی تاریخ کے مطابق واپس لوٹا دیا گیا، جبکہ چند سال پہلے ایران میں تاریخ کو شہنشاہی تاریخ میں بدل دیا گیا تھا. اگست 1978 کیہان اخبار نے امام کی تصویر کو اس سرخی کے ساتھ اپنے اخبار کے پہلے صفحے پر شائع کیا ہے کہ آیت اللہ خمینی کی واپسی کے سلسلے میں مذاکرات، اور اسی کے ساتھ خبر کی تفصیل میں لکھا کہ ایک حکومتی وفد بھی ملاقات کے سلسلے میں نجف روانہ ہو چکا ہے. حکومتی وفد کی کوشش ہے کہ آیت اللہ خمینی کو اپنی شرائط کے مطابق واپسی پر رضامند کر لے. 4 ستمبر 1978 عید الفطر کے دن ہزاروں کفن پوش لوگوں نے نماز کے بعد ڈاکٹر مفتح کی قیادت میں رضا شاہ پہلوی کے خلاف نعرے لگائے اور احتجاجی مظاہرہ کیا. لوگوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ شاہ پریشان ہو گیا. لہذا شاہ نے فوراً آرمی کمانڈرز کے ساتھ ایک طولانی میٹنگ کی اور یہ طے پایا کہ مارشل لاء کا اعلان کر دیا جائے. اس میٹنگ میں گولی مارنے کے احکامات کو بھی مارشل لاء کے قانون میں اضافہ کر دیا گیا. 7 ستمبر 1978 صبح ہوتے ہی لوگیالا چوک پر جمع ہونا شروع ہو گئے. پولیس نے چاروں طرف سے اس جگہ کا محاصرہ کر لیا اور جیسے ہی تمام رستے بند ہوئے پولیس نے مظاہرین پر فائر کھول دیا. اس دن کو جمعہ سیاہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. معاہدہ الجزائر کو طے پائے کئی سال گزر چکے ہیں، جس میں ایران و عراق نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ ایک دوسرے کے مخالفین کی حمایت نہیں کریں گے۔ امام 15 سال سے نجف میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان 15 سالوں میں جب بھی ایران میں کوئی واقعہ رونما ہوا تو آپ اس موضوع سے متعلق تقریر فرماتے یا پھر پیغام ارسال کیا کرتے تھے۔ جمعہ سیاہ کے بعد عراق اور ایران کے وزرائے خارجہ نے یو این او کے سالانہ اجلاس میں ملاقات کی جو نیو یارک میں منعقد ہوا تھا۔ اس ملاقات میں طرفین کی جانب سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ امام خمینی کی فعالیت نہ صرف ایران بلکہ عراق کے لیے بھی ایک بڑا خطرہ ہے۔ اس ملاقات کے بعد ساواق کا ایک وفد عراق گیا تاکہ امام کی فعالیت اور اس سے متعلق پیدا ہونے والے خطرات کے سلسلے میں عراقی حکومت سے مذاکرات کرے۔ عراقی انٹیلیجنس کا سربراہ میجر شاکر امام کے گھر گیا اور کہا کہ ایران و عراق کی حکومتوں کے مابین طے پانے والے نئے معاہدوں کی بنیاد پر آپ کو ایران کی شاہی حکومت کے خلاف بیانات اور پیغامات سے پرہیز کرنا ہوگا۔
امام هم پاسخ داد: من هم مذهبی هستم و هم اهل سیاست. من به تکلیف خود عمل می کنم و از نظرات سیاسی خود عدول و نزول نخواهم کرد.
24 ستمبر 1978، عراقی پولیس نے نجف میں امام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور امام کی ملاقاتوں کے سلسلے پر پابندی لگا دی۔ دوسرے دن امام نے اپنے سیاسی فعالیت کو بطور شرعی ذمہ داری اعلان کر دیا اور فیصلہ کیا کہ عراق چھوڑ دیا جائے۔ سب سے پہلے شام جانے کا قصد کیا، لیکن کیونکہ عراق اور شام کے مابین حالات سازگار نہ تھے، اس وجہ سے عراق سے منسلک شام کے بارڈر پر جانا ممکن نہیں تھا۔ لہذا فیصلہ تبدیل کیا اور کویت جانے کا ارادہ کر لیا تاکہ پھر کویت سے شام جایا جا سکے۔ امام خمینی کے بیٹے سید احمد خمینی نے اپنا خاندانی نام مصطفی بتا کر کویت کے لیے ویزا حاصل کیا۔ امام خمینی نے 6 اکتوبر کی صبح احمد خمینی اور کچھ دیگر افراد کے ساتھ کویت کی بارڈر کی طرف سفر شروع کر دیا۔ کویتی بارڈر سے گزرتے ہوئے کویتی پولیس اہلکار امام کی اصلی شخصیت سے آگاہ ہو گئے، جس کی بنا پر انہوں نے امام کو کویت میں داخل نہ ہونے دیا۔
اونجا برای اینها محضور داشت، به واسطه محضور ما نخواستیم اینها در محضور واقع بشن. از اینجا ما هم دایر بود بین اینکه اینجا باشیم و ادای وظیفه نکنیم تو هر جا و ادای وظیفه شرعیه بکنیم. ما اختیار کردیم که در خارج باشیم و ادای وظیفه شرعیه بکنیم. شما آقایون موظفید که تکالیف خودتون عمل بکنید و مستقیم و مستقر در کارتون باشید و احساس وحشت از هیچ چیز نکنید. من امیدوارم که همه شما موفق باشید، معید باشید. من دعا میکنم به شما، شما هم دعا کنید که اسلام مسلم و سلام علیکم۔
امام خمینی واپس بصرہ چلے آئے، رات کو بصرہ میں قیام کیا اور دوسرے دن بغداد چلے گئے۔ اس رات دوسرے ملکوں کی طرف ہجرت کرنے کے بارے میں سوچا گیا، مثلاً لبنان، دبئی، افغانستان، پاکستان، ترکی اور بالآخر فرانس کی جانب ہجرت پر حتمی فیصلہ عمل میں آیا۔ اس وقت ایرانیوں کے لیے فرانس میں کم مدت کی اقامت کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی۔ امام نے ایک رات کے لیے بغداد کے دارالسلام ہوٹل میں قیام کیا اور پھر سید احمد اور دیگر 3 افراد کے ہمراہ فرانس کی جانب سفر کے لیے جہاز میں سوار ہو گئے۔ 5 اکتوبر جمعہ کے دن فرانسیسی وقت کے مطابق 2:30 جہاز پیرس کے ایئرپورٹ پر اترا۔ امام اور سید احمد اس لیے کہ کوئی ان کو پہچان نہ پائے، ایک دوسرے سے کافی فاصلہ رکھتے ہوئے جہاز سے اترے، کیونکہ ان کا لباس اور امامہ سب کی توجہ کا مرکز بن سکتا تھا۔ ایئرپورٹ سے سیدھا پیرس کے ساشان محلہ چلے گئے، 2 دن وہاں قیام کیا اور پھر ایک ایسی جگہ گئے جو امام کی رہائش کی وجہ سے تاریخ کا حصہ بن گئی۔ نوفلو شاتو ایک ایسا گاؤں ہے جو پیرس سے تقریباً 25 کلومیٹر دور واقع ہے۔ اس گاؤں کی تاریخ قبل از مسیح سے جا ملتی ہے۔ نوفلو شاتو میں ایک ایسا گھر موجود تھا جو ایک ایرانی کی ملکیت تھی، اور امام اس شخص کو جانتے بھی تھے، لہذا امام اسی گھر میں گئے اور فرانس میں قیام کے آخری دن تک اسی گھر میں رہے۔ دوسرے دن امام سے ملاقات کے لیے فرانسیسی صدر کی طرف سے دو نمائندے وہاں آئے اور امام سے کہا کہ آپ کو فرانس میں کسی بھی قسم کی سیاسی فعالیت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چل سکا کہ آپ کب فرانس میں داخل ہوئے، لیکن اب جبکہ آپ یہاں آ ہی چکے ہیں تو آپ یہاں رہ سکتے ہیں۔ امام نے ان کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا اور خاموش رہے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ امام کی نوفلو شاتو میں اقامت کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی، اور امریکہ اور یورپ میں زیر تعلیم ایرانی طلباء و طالبات امام سے ملاقات اور آپ کو نزدیک سے دیکھنے کے لیے نوفلو شاتو آیا کرتے تھے۔ نیوز رپورٹر اور فوٹوگرافر بھی امام کی صرف ایک جھلک کو اپنے کیمروں میں محفوظ کرنے کے لیے اور اپنے اخبار کے لیے خبر کی غرض سے آ جایا کرتے تھے۔ ملاقات کرنے والوں کی تعداد زیادہ لیکن گھر چھوٹا تھا۔ امام کے گھر کے بالکل سامنے ایک اور گھر واقع تھا جس میں کافی بڑا باغیچہ اور سیب کے درخت بھی لگے ہوئے تھے۔ امام کے ساتھیوں نے ملاقات اور دیدار کے سلسلے کی وجہ سے اس گھر کو بھی کرائے پر لے لیا تھا۔ امام خمینی سے کسی بھی قسم کا انٹرویو لینا فرانسیسی حکومت کی طرف سے ممنوع تھا۔ جیسے ہی امام کے فرانس ہجرت کا اعلان ہوا تو لوگوں کی کثیر تعداد ایران میں موجود فرانس کے سفارت خانے کے باہر جمع ہو گئی۔ لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں گلدستے فرانس کے سفیر کے حوالے کیے تاکہ وہ انہیں امام تک پہنچائیں، اور ساتھ ساتھ مطالبہ بھی کیا کہ فرانس کی حکومت امام کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ شروع شروع کے دنوں میں امام اسی سیب کے درخت تلے وہاں پر آئے ایرانیوں سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ فرانس کے اخبارات امام کی ان باتوں کو بطور سیاسی موقف اپنے اخباروں میں شائع کیا کرتے تھے۔ روز بروز ملنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی تھی۔ تمام طالب علم نوفلو شاتو سے واپسی پر پیرس میں موجود گھر میں 2 دن بطور آرام قیام کیا کرتے تھے۔ ہر ایرانی کو 2 دن اس گھر میں رکنے کی اجازت تھی تاکہ امام کی تقاریر اور نماز جماعت میں شرکت کر سکیں۔ نماز ظہر کا وقت ہوتے ہی تمام کاموں کو روک کر نماز کی تیاری کی جاتی تھی، یعنی باغیچہ میں نماز با جماعت کے لیے فرش بچھا دیا جاتا تھا۔ آیت اللہ خمینی نماز کی امامت انجام دیتے تھے اور باقی سب آپ کے اقتداء کرتے تھے، جبکہ نیوز رپورٹر آپ کی تصویریں اور فلمیں بناتے تھے اور اسی کے ذریعے اپنی رپورٹ تیار کیا کرتے تھے، کیونکہ ابھی تک کسی بھی قسم کی انٹرویو کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ لیمانڈ اور فگارو فرانس کے 2 مشہور اخبارات ہیں۔ لیمانڈ کی نیوز رپورٹر نے ایک بار امام سے نجف اشرف میں انٹرویو لیا تھا، اور اب نوفلو شاتو میں فگارو کا چیف ایڈیٹر امام سے انٹرویو لینا چاہتا تھا۔ امام کے دفتر نے فگارو کو جواب میں کہا کہ اگر فرانس کی حکومت اجازت دے تو امام انٹرویو ضرور دیں گے۔ فگارو کے چیف ایڈیٹر نے راہ حل کے طور پر ایک مشورہ دیا، اور وہ یہ کہ ان کا نمائندہ امام کے ساتھ گھر میں سوال و جواب کی شکل میں ایک ملاقات کرے گا، اور بعد میں ایک ملاقات کے دوران پوچھے گئے سوال و جواب کے طور پر اسے اخبار میں چھاپ دیا جائے گا۔ یعنی یہ ایک انٹرویو نہیں بلکہ ایک ملاقات کا شرح حال ہے۔ جیسے ہی یہ ملاقات یا انٹرویو اخبار میں چھپا، اسی طرح کی دوسری ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نیوز رپورٹر موقع ملتے ہی امام سے سوالات کرتے اور امام ان کا جواب دیتے جاتے۔ سوال و جواب کا یہ سلسلہ فوراً پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کی سرخیوں میں تبدیل ہو جاتا۔ دوسری طرف فرانس کی حکومت نے بھی اس سلسلے میں کوئی مداخلت نہیں کی۔ اسلام اور جمہوریت دو ایسی چیزیں تھیں کہ جو پہلی بار فگارو کے نیوز رپورٹر کے انٹرویو کے درمیان بیان ہوئی، اور یہ وہی جگہ تھی کہ جہاں امام نے شاہ کی حکومت کے خاتمے کے ساتھ ساتھ جمہوری اسلامی کا اعلان کیا۔
شما یک شخصیت مذهبی هستید و در قالب مذهب عمل میکردید، به این ترتیب مقام برجسته‌ای پیدا کردید، یک عالم روحانی هستید. چطور شده که شما یک مرتبه آدم سیاسی شدید و دیگه در قالب شخصیت مذهبی عمل نمی کنید بلکه یک شخصیت سیاسی هستید؟ چرا اصلا از قالب مذهب کار خودتون رو خارج کردید؟
مذهب اسلام غیر از مذهب مسیحیت است. شما اطلاع از مذهب اسلام ندارید که مذهب اسلام یک مذهب خشک مربوطه به فقط ربط بین بنده و خدا نیست. اسلام یک مذهب سیاسی است که سیاستش با احکام دیگرش با عباداتش مخلوط به هم است، و همونطوری که حکومت ها ابعاد سیاسی دارن، اسلام هم دارد، و من الان هم دارم عمل به مذهب میکنم، نه اینکه از مذهب خارج شدم.
وہ ایرانی مسافر جو فرانس سے ایران جایا کرتے تھے معمولاً امام کی تقاریر کی کیسٹ بھی ساتھ لے جاتے تھے۔ یہ کیسٹس تہران میں نشر ہوا کرتی تھی، اور اس طرح سب لوگوں تک امام کی بات بآسانی منتقل ہو پاتی تھی۔ لہذا شاہ کے لیے حالات پر قابو پانا پہلے سے بھی زیادہ دشوار ہو گیا تھا۔
یہ ملت دو تا ذخیرہ ممکن است داشته باشد که ایران داشت، یکی ذخیرہ مادی زیرزمینی، یکی هم ذخیره ها که عبارت از این جوان ها بود، نام ذخایر ملت دیگر. این هر دو این ها را تباه دارد میکنند. به تباه کرد.
اس سال کا محرم 10 آذر سے شروع ہوا۔ محرم کی پہلی رات کو 9 بجے لوگوں نے عزاداری کے سلسلے میں مساجد اور امام بارگاہوں میں جمع ہو کر مظاہروں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ امام نے اپنے ایک پیغام میں لوگوں سے کہا کہ وہ 9 اور 10 محرم کو امن و امان کے ساتھ ملک گیر مظاہرے کریں تاکہ حکومت ان کے مطالبات سے بخوبی آگاہ ہو جائے۔ مختلف اخباروں اور ٹی وی چینلز نے مظاہروں میں شرکت کرنے والوں کی تعداد کو 3 سے 4 کروڑ تک بتایا۔ عاشورہ کے دن نماز ظہر کے بعد لوگ شاہ رضا روڈ پر جمع ہو گئے، اور ایک 17 نکاتی قرارداد کو سب کی رضامندی سے منظور کیا گیا۔ اسی دن شاہ نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے پورے شہر کا دورہ کیا، اور اپنی زندگی میں پہلی بار مظاہرین کو مردہ باد شاہ کے نعرے لگاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ایک گہری سوچ میں ڈوب گیا۔
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. من حافظ سلطنت مشروطه که موهبتی است الهی که از طرف ملت به پادشاه تصفیه شده است هستم، و آنچه را که شما برای به دست آوردنش قربانی دادید تضمین می کنم.
دوسرے دن امام نے لوگوں کا شکریہ ادا کیا، اور کہا کہ یہ ملک گیر مظاہرہ دراصل ایک غیر رسمی ریفرنڈم تھا۔ امام روزانہ ایران کی خبروں کو انتہائی توجہ کے ساتھ سنتے اور مظاہروں اور عوام کی پولیس کے ساتھ جھڑپوں کے مناظر کا مشاہدہ بھی کرتے تھے۔ آپ اپنی ہر تقریر میں ایران کے اندر ہونے والے حادثات و واقعات پر بھی تفصیلی بات کیا کرتے تھے، اور یہ تقاریر دوسرے ہی دن ایران پہنچ جاتی تھی کہ جس کے ذریعے لوگ امام کی حتمی نظر سے آگاہ ہو جایا کرتے تھے۔ امام کے گھر کے آس پاس تقریباً ہر وقت ہی لوگوں کی بھیڑ لگا رہا کرتی تھی۔ روزانہ امام کے دیدار کے لیے آنے والے لوگوں میں نئے افراد کا اضافہ ہو رہا تھا۔ امریکہ اور یورپ کے ایرانی طلباء، ایران سے امام کے حامی، فرانس کے طلباء اور نیوز رپورٹر، اور کبھی کبھی فرانس کی حکومت کے نمائندگان جو امام سے ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے، سخت سردی، برف باری اور تیز ہوائیں باغیچے میں موجود افراد کے لیے مشکل کا باعث بنتی تھیں۔ لہذا موسم کی سختی کو دیکھتے ہوئے آنے والے افراد کے لیے باغیچہ میں ایک خیمہ نصب کیا گیا جو تقریباً 50 میٹر لمبا تھا۔ نسبتاً ایک چھوٹا خیمہ، لیکن برف باری اور بارش کی شدت کے بچاؤ کی خاطر کافی مفید ثابت ہوا۔ انہی دنوں ایران میں آئل ریفائنری کے مزدوروں نے ہڑتال کر رکھی تھی تاکہ بیرون ملک تیل کی پیداوار کو روکا جا سکے۔ شاہ نے اس ہڑتال کو ختم کروانے کی غرض سے وہاں فوج کو بھجوا دیا۔ ہڑتال میں ایک منفی پہلو بھی تھا، اور وہ یہ کہ عام شہری لوگ بھی پیٹرول سے محروم ہو گئے تھے، کیونکہ موسم سردیوں کا تھا اور لوگوں کو ہیٹر جلانے کے لیے تیل کی سخت ضرورت تھی، جبکہ اس ہڑتال کی وجہ سے لوگوں کی مشکلات میں دو چندہ اضافہ ہو گیا تھا۔ امام نے انجینئر مہدی بازرگان کو ان مسائل کے حل کی خاطر ایران روانہ کیا تاکہ عام لوگوں کی مشکلات کو حل کیا جا سکے۔ لہذا مہدی بازرگان اور ان کی ٹیم نے دوسرے ملکوں کو تیل کی درآمد روکنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے تیل کی فراہمی کو یقینی بنایا۔ برف نے نوفل و شاتوں کو سفید کر دیا، تو ساتھ ہی کرسمس بھی نزدیک آ گیا تھا۔ امام پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ حضرت مسیح کی ولادت باسعادت پر ہمسایوں میں پھول اور مٹھائی تقسیم کی جائے۔ امام نے اس موقع پر دنیا کے تمام مسیحیوں کو ایک پیغام بھی بھیجا۔
صلوات و سلام خدای بزرگ بر حضرت عیسی ابن مریم روح الله و پیامبر عظیم الشان که مردگان را احیا و خفتگان را بیدار فرمود. درود بر روحانیون و احبار و رهبانان که با تعالیم عیسی مسیح نفس سرکششان را به آرامی دعوت می کنند. من به اسم ملت مظلوم ایران از شما ملت مسیح می خواهم که در روزهای متبرک خود به ملت ما که گرفتار سلطان ستمکارند دعا کنید و فرج آنان را از خدای بزرگ بخواهید.
Iran continue and the government appointed by the Shah apparently has been toppled. There are widespread reports that Prime Minister Bakhtiar has resigned. His whereabouts are unknown. He lost the support of Iran's top military leaders who called on their troops to be neutral in the current power struggle. But neutrality of the armed forces translates into success for religious leader Ayatollah Khomeini. Today's turn of events followed 40 hours of savage fighting. Several hundred persons were killed. Communications with Iran are chaotic, but a short time ago I was able to talk by telephone with correspondent Richard Wagner in Tehran.
The streets of Tehran, the capital city, are full of people cheering, people happy, people overjoyed, if I can say that, at the events of the day. The Prime Minister, Jabal Bakhtiar, at this moment, to the best of our knowledge, has resigned. My impression is that the military, the rank and file military, are essentially pro Khomeini, pro the revolution.
س 17 دی 1357 رابرٹ ہائزر امریکن ایئر فورس جنرل ایک انتہائی حساس اور خصوصی آپریشن کے سلسلے میں جیمی کارٹر کے حکم سے ایران میں داخل ہوا ہے۔ اس مشن کے بارے میں سوائے چند فوجی عہدیداروں کے علاوہ سب بے خبر تھے، حتیٰ رضا شاہ کو بھی بے خبر رکھا گیا تھا۔ رابرٹ ہائزر نے آتے ہی فوج کے بلند پایا افسران سے ملاقاتیں کی۔ اس کے ایران آنے کا مقصد یہاں کے سیاسی حالات کی جانچ پڑتال کرنا تھا، تاکہ اگر شاہ کی حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے تو اس صورتحال میں کیا کیا جائے۔ امریکی حکومت چاہتی تھی کہ ایرانی فوجی افسران بختیار کی حکومت کا ساتھ دیں اور فوج سے فرار نہ کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہائزر نے ایک تیسرا منصوبہ بھی سامنے رکھا کہ جیسے ہی بختیار کی حکومت کا تختہ الٹے فوراً فوجی بغاوت کا اعلان کر دیا جائے۔ ایک دن فرانس کی حکومت کی طرف سے دو نمائندگان امام سے ملاقات کے لیے نوفلو شاتو آئے، اور یہ لوگ امریکی صدر جیمی کارٹر کی طرف سے امام کے لیے پیغام لے کر آئے تھے۔ جیمی کارٹر نے اس پیغام میں امام سے بختیار کی حکومت کی حمایت کرنے کو کہا تھا۔ امام نے اسی وقت ملاقات میں دو ٹوک جواب دیا اور کہا کہ ہماری قوم فوجی بغاوت کی دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی بغاوت کو نہ ہونے دیں، کیونکہ اگر یہ بغاوت انجام پذیر ہوئی تو ایرانی ملت اس بغاوت کا ذمہ دار آپ کو ٹھہرائے گی۔ 16 جنوری 1979، پہلوی خاندان شاہی جہاز شاہین میں پرواز کر گیا۔ شاہ، اس کی بیوی فرحہ اور کچھ دیگر لوگ تقریباً 1:30 بجے دوپہر تہران سے مصر کی جانب فرار ہو گئے۔ دوسری طرف مصر میں شاہ کا پرانا دوست انور سادات منتظر تھا کہ اپنے غمگین دوست کا استقبال کرے۔ شاہ کے فرار کی خبر اس وقت نشر ہوئی کہ جب لوگ ایک غیر رسمی ریفرنڈم کی غرض سے چہلو میں امام حسین کے دن آمادہ ہو رہے تھے۔
You think that Mr. Khomeini, uneducated person, he could have planned all this, masterminded all this, set up all the organization? I know that one man alone could not have done it. This I know.
شاہ کے فرار کے بعد ایران ایئر کے کچھ ہوابازوں نے رضاکارانہ طور پر ایک جہاز کو فرانس سے امام خمینی کو لانے کے لیے آمادہ کیا، اور اس پرواز کا نام پرواز انقلاب رکھا۔ بختیار نے اس پرواز کو اڑان کی اجازت نہ دی اور فوراً ہی مہر آباد ایئرپورٹ کا چاروں طرف سے ٹینکوں کے ذریعے محاصرہ کر لیا گیا۔ دوسرے دن پرواز انقلاب کے ہوابازوں نے اعلان کیا کہ وہ جہاز جس کو امام کے لانے کے لیے فرانس جانا تھا کہ مشینی پرزوں کو خراب کر دیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب بختیار نے 3 دن کے لیے ایران کے سارے ایئرپورٹ بند کرا دیے۔
من بنا داشتم کہ فردا را در پیش ایرانی ها و هم دوش با اونها مبارزه ادامه دهم و هر رنجی که اونها میبرند من هم
بختیار نے امام کو ایک خط لکھا اور امام نے خط کو قبول نہیں کیا۔ بختیار نے وہ خط ٹی وی اور ریڈیو پر پڑھا۔ اس خط میں بختیار نے امام سے چاہا تھا کہ وہ اپنے آنے میں تاخیر کر دے، ساتھ ہی ایک دھمکی بھی دی تھی کہ ایک انتہائی منظم گروپ آپ کو قتل کرنے کے سلسلے میں فعال ہے۔
مسئلہ یکی نیست، این سوال شما چندین سوالشه. اولا لازم است که جناب عالی اطلاع داشته باشید که فرودگاه ها بازه. لازم است که جناب عالی بدانید که من یک نامه ای نوشتم که نمیتوانید شما مطلع از اون نامه نباشید، و بعید میدانم اگر تأیید نکرده باشید نظراتی که در اونجا جز حرمت و احترام نسبت به آیت الله چیزی دیگه دیده نمیشه.
امام در مصاحبهش گفت به هر طریقی از رفتن به ایران باز نخواهم ماند و اشتیاق دارم اگر مرگم فرا رسیده باشه در وطنم و در کنار جوانهای ایرانی که برای اسلام جان خود رو فدا می کنند جان دهم.
وقتی هم آمدند اگر برنامه هایی دارند و ارائه می دهند با کمال احترام ما گوش خواهیم داد. ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا یه چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام مشکلات.
امام کے ساتھیوں نے فرانس میں بوئنگ ایئر کے ایک جہاز کو امام اور دیگر 150 افراد کو ایران لانے کی غرض سے کرائے پر لیا اور اسی دن ایران کے اندر واپس جانے کی جلدی جلدی تیاری مکمل کی اور رات کو ہی ایئرپورٹ روانہ ہو گئے۔ ایران میں امام کے استقبال کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی اور کمیٹی کی ذمہ داریوں میں امام کی حفاظت اور آپ کو تہران ایئرپورٹ سے بہشت زہرا تک لے جانے کے لیے انتظامات شامل تھے۔ کمیٹی نے اعلان کیا کہ لوگ اپنے گھروں سے ریڈیو اور کھانے پینے کا انتظام کر کے نکلیں۔ نو بجے صبح ایئر فرانس کا جہاز تہران کی حدود میں داخل ہو گیا۔ جہاز تہران کے ایئرپورٹ کے نزدیک آ کر دوبارہ آسمان کی جانب چلا گیا اور ایک بار پھر تہران شہر پر پرواز کی، لیکن دوسری بار 9:30 بجے تہران ایئرپورٹ پر اترنے میں کامیاب ہو گیا اور امام خمینی ایران تشریف لے آئے۔